جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ہمارا جو ایک پورا معاشرتی نظام ہے, یعنی ہر جگہ شیطان نے اور شیطنت نے اپنے پنجے گھڑوئے میں, اور اصل چیز جو ہے نا دین کی وہ ہے ہی یہی کہ انسان اور معاشرہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ شیطانی اثرات سے پاک ہو. یعنی جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے نا, سب سے زیادہ تکلیف دہ دین کو شیطنت کی عینک سے دیکھنا, دا موسٹ پینفل تھنگ دیٹ از انفلیکٹنگ دا ریلیجن آل اراؤنڈ دا ورلڈ, دا موسٹ پینفل تھنگ, سب سے اذیت ناک پہلو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ سارے کے سارے افراد پوری دنیا میں آپ گھوم جائیں وہ دین کو دیکھتے ہیں شیطان کی پہنائی ہوئی عینک سے, اور اس چیز پر جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ جو پیغام خداوندی ہے اور جو انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات ہیں. اور اسی لیے میں نے میرے ذہن میں یہ سب سوچیں آ رہی تھیں تو میں نے آپ لوگوں کو وہ میسج کیا تھا کہ انبیاء کا جو ہے نا یہی ہے کہ جیسے سب سے پہلی چیز کیا ہے, امید ہے. کس چیز کی امید ہے؟ مال دنیا کمانے کی امید نہیں ہے, ایک حقیقی اور پرسکون زندگی گزارنے کی امید ہے, ایک ایسی زندگی تک لے جانے کے لیے ان کی تعلیمات ہیں کہ جس میں حقیقی سکون اور اطمینان اور اچھائی ہو. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے, ڈگنیٹی اینڈ آنر ہے. اور ڈگنیٹی اینڈ آنر یعنی دین کی جو انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں نا, وہ یہ تعلیمات ہیں کہ میں اس لیے گناہ نہیں چھوڑتا ہوں کہ میں جہنم میں جل جاؤں گا, میں اس لیے گناہ چھوڑتا ہوں کہ گناہ میرے شایان شان نہیں ہے. یعنی میرا نفس اس بات سے بلند ہے کہ اس پست حرکت میں مبتلا ہو. یہ ڈگنیٹی اینڈ آنر ہے جو نبی تعلیم دیتا ہے. نبی کی تعلیم فقط یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جل جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بلکہ تم اپنے آپ کو, تم عبد خدا ہو, یو آر دا ایپل آف کریشن, تم اس خلقت کا ماحصل ہو, تمہارے لیے یہ پوری خلقت بنی ہے, تم اس ذلیل حرکت میں مبتلا ہوگے. جس دن انسان کے نفس میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے تب اس نے حقیقی معنوں میں انبیاء کی اور قرآن کی اور دین کی تعلیم کو جذب کیا ہے. تو یہ ڈگنیٹی اینڈ آنر ہے. پھر وہی کریج ہے, مشکلات کے مقابلے میں صبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور ان سب کا وہ کہاں پر ہے, فاؤنڈیشن کہاں پر ہے ان تمام چیزوں کی؟ ایمان باللہ پر, توحید پر. جیسے وہی میں نے امام خمینی کے اس کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے اسی کے اس میں ایکسپلین کیا کانٹیکسٹ میں کہ یہ توحید ہے کہ جو ہمیں اس قیام پر آمادہ کرتی ہے, یہ توحید ہے کہ جو ہمیں, جو ان تمام استعماری طاقتوں نے یا جتنے بھی شیطانی اور طاغوتی نظام ہیں اس نے جو انسانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جتنے سارے پلانز بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کا ایک سوال ہی, اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے, ہم ہر چیز کو ہٹا کے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دین فقط توحید ہے. حقیقت یہی ہے, لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ آپ توحید پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی سے پتہ چلے گا کہ اگر انسان کی امید آخرت تک جا رہی ہے, اگر انسان کے نفس میں وہ عزت ہے کہ وہ گناہ سے اپنے کو بالا تر سمجھتا ہے, اگر انسان میں یہ ہمت ہے کہ وہ شیطنت کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتا ہے, جو میں نے اس میں بھی بدر والے جو واقعہ سنا رہا تھا اس میں بھی کہا تھا کہ پیغمبر اکرم کی, یعنی مجھے جو چیز بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ کس طریقے سے ایک گری ہوئی قوم اور افراد کو کہ جن میں کوئی ہمت نہیں تھی کیسے آپ نے اٹھایا, اور سب سے پہلی چیز جو کوالٹی ان کے اندر پیدا کی ہے وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور سرمایہ دار دشمن کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا ہے. اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے, بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. یعنی جیسے خود ہم اگر اپنے طور پہ مثال لیں، اپنی مثال دیکھیں، تو ہم لوگوں کے ساتھ تو طالبان وغیرہ نے کچھ بھی نہیں کیا، آج بھی ماشاءاللہ ہمارے اتنے لوگ ہیں، اتنے دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشگوار. وہاں تو بچارے جو مومنین اور مسلمین تھے ان کی زندگیاں تباہ کر دی تھیں ان لوگوں نے، ابو جہل ابو لہب نے ان کے مال و اسباب ایک لحاظ سے غصب کر لیے تھے، وہ اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، مارنا، قتل کرنا، پرسیکیوٹ کرنا، سوشل بائیکاٹ، کچھ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو ہم ایسے بھاگ رہے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ چھوڑ کے. تو آپ سوچیں کہ کس مینٹل اسٹیٹ میں چلے گئے ہوں گے وہ سارے لوگ، مسلمین اور مومنین، اور وہاں سے اٹھا کے رسول خدا نے ان کو اس جگہ پہ لے آئے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں، کہ گریبان پہ ہاتھ ڈال سکیں، ان کو سرنگوں کر سکیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہے توحید، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ میں نے کہا ابتدان ضمناً کہ یہ سبق، یہ والا سبق جو ہے نا ہمیں بھولنا نہیں ہے، یہ توحید ہے. اگر خدا نہ خواستہ غیرت مندی رخصت ہو جائے، اگر نظام طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت رخصت ہو جائے، تو توحید صرف لپ سروس ہے، پھر کوئی توحید نہیں ہے وہ. اور نہ خدا کو ایسی کوئی توحید اور ایسا کوئی ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور یہ قرآن کریم کا بہت بہت واضح میسج ہے، بہت واضح میسج ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل کور اینڈ کرکس ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ اس چیز کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب انسان جب جس جگہ پہ رہتا ہے تو وہاں بھی کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں. بہرحال اب ہم اس کی طرف، سورہ قاف کی طرف پلٹتے ہیں، اور اس میں ہماری بات ہو رہی تھی پچھلی دفعہ کہ سورہ قاف میں جو مین ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس سورت پہ بات کریں گے، وہ اب وہ ٹاپک آ رہا ہے، اور وہ ہے انسان کی زندگی کا کمپلیکشن اور آخرت اور موت کے حوالے سے باتیں. اور کچھ اتنا یونیک بیانات ہیں کہ جو قرآن کریم میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، جو اس صورت میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کو. پچھلی دفعہ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم نے آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ آخرت کیا ہے، انسان کی زندگی ایک کنٹینیویشن ہے، انسان کی زندگی اسٹاپ رن اسٹاپ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک تسلسل اور ایک کنٹینیویشن کا نام ہے. زندگی اس طریقے سے ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي، یعنی ایک کے بعد ایک سٹیج سے انسان گزرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ خدا کی ملاقات تک پہنچ جائے. تو الٹیمیٹ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، لقاء اللہ ہے. اور یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے، لقاء رب اور لقاء اللہ. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یوں ہی ہے یا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، 10 مرتبہ ہے کم از کم قرآن کریم میں رب سے یا اللہ سے ملاقات. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں ہم نے سمجھ لیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تمام کے تمام ہم نے ہر طریقے سے دلائل سامنے رکھ دیے لوگوں کے. اور خدا نے دلائل کہاں پر سامنے رکھے ہیں؟ دیکھیں، اگر خدا ایڈریس کرتا ہے تمام انسانیت کو، دین جو خدا کی طرف سے پیغام ہے، اگر وہ ایڈریس کرتا ہے تمام انسانوں کو، اور اگر دین کا سمجھنا کسی مخصوص فرقے کی کتابیں پڑھنے سے محدود ہو جائے، تو خدا اور بندوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو خدا کا پیغام ہے، بندگان خدا سب ہیں نا جو اس زمین پر موجود ہیں، اور خدا نے جو اپنا پیغام اور اپنی بات سمجھائی ہے، تو سب کو سمجھائی ہے یا فقط ایک خاص جگہ پر رہنے والے اور خاص کتابیں پڑھنے والے اور خاص طریقے سے باتیں کرنے والے لوگوں سے اپنی بات کی ہے؟ تو اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ خدا کا پیغام زندگی میں موجود ہے، نہ کہ کتابوں میں. کتابیں آپ کی ہیلپ ضرور کر سکتی ہیں، لیکن وہ کون سی کتابیں؟ ان لوگوں کی ایفرٹ کے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اور دوسروں کو سمجھایا ہے، وہ کتابیں. کتابیں نہیں. اللہ کا پیغام کہاں پر ہے؟ زندگی میں. اور یہ بھی قرآن کریم کا بہت ایک بیسک لیسن ہے، بہت بیسک لیسن ہے کہ بار 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 جو اس کو دیکھو، آسمان و زمین کی خلقت کو دیکھو، کتنی دفعہ خلق السماوات والارض بالحق، بہت جگہ ہے قرآن کریم میں کہ حق جو ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا، یعنی حق کے لباس میں ہے، حق کی بنیاد پر ہے، حق کی معیت میں ہے. تو حق اگر سمجھنا ہو کسی کو بھی، یعنی کہ کوئی شخص قیامت کے دن خدا سے یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ جی آپ نے تو اپنے دین کو جو ہے نا فلاں بک کے اندر چھپا کے رکھ دیا تھا، میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا وہاں تک. خدا نے اپنے پیغام کو کہاں رکھا ہے؟ چھپا کے نہیں رکھا ہے، اس پوری زندگی اور آسمان اور زمین میں سطر سطر لکھ دیا ہے، جس کی جیسے توفیق ہے پڑھے، جس کی جیسے توفیق ہے پڑھے. ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم ہے. تو کوئی شخص بھی اس بات پر نہیں یہ بہانہ بنا سکتا کہ جناب میں فلاں زبان نہیں جانتا تھا، میں فلاں بک نہیں پڑھ سکا تھا، میں فلاں قسم کے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکا تھا. اس کو سمجھنے کے لیے جتنے ٹولز اور ڈیوائسز ہیں وہ سب انسان کے اندر ہیں، عقل و فطرت، اور کتاب تمہارے پورے ارد گرد ہے، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو. یعنی یہ زندگی خود کتاب خدا ہے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ کا شکوہ کیا ہے کہ جتنی بھی اقوام گزری ہیں، رائٹ فرام دا بگننگ، یعنی پہلی قوم جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے. یعنی کہ اگر ہم کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو تقریباً 4,500-5,000 سال پہلے ہم سے، اراؤنڈ اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو اس سے لے کر قوم نوح اور اصحاب رس و ثمود، عاد، فرعون، اخوان لوط، سب کا نام یہاں پہ لیا ہوا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں اصحاب الایکہ، قوم تبع، یعنی 7-8 اقوام کا نام لیا گیا ہے کہ جو کیا ہیں، کہ جنہوں نے سب نے جھٹلایا. یہ پیغام ہم نے سامنے رکھ دیا، سب نے، کلن کذب الرسل، کلن کذب الرسل، ان سب کے سب نے تکذیب کی، یہ جھٹلایا رسولوں کو. تو نتیجہ کیا ہوا؟ فحق وعید، ان پر وعید حق ہو گئی. اور وعید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وعید وعدے کے خلاف ہے، وعدہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے، وعید وارننگ اور تھریٹ ہے. تو جس چیز کی ان کو وارننگ یا تھریٹ دی گئی تھی وہ ان پر حق ثابت ہو گئی، یعنی کہ پھر وہ اس عذاب میں، اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ آئی اوپنر ہے یا بہت زیادہ ہمیں جگانے والی ہے کہ جن چیزوں نے ہم سے پچھلی اقوام کو مصیبت میں ڈالا، کیا وہی سارے کام کر کے ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اللہ نے ان سب لوگوں کو جس جس چیز کی وجہ سے عذاب اور مشکل اور سختی میں ڈالا اور وعید ان پر حق ہو گئی، ہم بھی وہی سارے کام کریں، یعنی ہم بھی اسی طریقے سے رسولوں کو جھٹلائیں، اور رسولوں کو جھٹلانے کے باوجود جو ہے وہ خدا ہم کو جنتیں بھیج دے؟ سلام اللہ. یہ پاسبلٹی ہے، یہ پاسبلٹی ہے کیا؟ فحق وعید، کہ وعید حق ہے. اور وعید حق کے ساتھ, وعید حق کے ساتھ اپلائی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم. اچھا, اب اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے کہ یہاں پر ان آیتوں میں انسان کی زندگی کے حوالے سے کچھ بہت اہم لیسنز ہیں. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو اتنی بسط کے ساتھ, اتنی وضاحت کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ قرآن کریم میں آپ کو اور نہیں ملے گا, صرف ایک جگہ پر. اور بات ایسے سمجھ میں آتی ہے, افعینا, عی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے خستہ ہو جانا. یعنی جب آپ ایک کام کرتے ہیں, ایک بہت اہم کام کرتے ہیں, کوئی ایک بڑا کام کرتے ہیں, اس کام کو کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے اور تھک کے بیٹھ جاتا ہے, عی اس کو کہتے ہیں. افعینا بالخلق الاول, اب اس جملے پہ غور کیجیے, بالخلق الاول پہلی خلقت نے کی وجہ سے کیا ہم تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. یہ دو ورڈز جو ہیں یہاں پہ, یہ بڑے مطلب باقی جگہوں پہ کون سے دو ورڈز, خلق اول اور خلق جدید. ارے بات سمجھ میں, یعنی آخرت کیا ہے, دوبارہ اٹھنا کیا ہے, خلق جدید ہے, نہ کہ وہی خلق کا دوبارہ لوٹ کے آ جانا. احمد سمجھ, خلق جدید ہے, یہ خلق اول ہے, یعنی فرسٹ کریشن ہے کہ جو آپ کو یہ پوری زندگی اور آسمان اور زمین کا نظام نظر آ رہا ہے, یہ خلق اول ہے. ٹھیک ہے, اور خدا کہہ رہا ہے کہ کیا ہم اس خلقت کو, اس پورے نظام کو, عرض فرش تا عرش, اس پورے نظام کو خلق کرنے کے بعد کیا ہم تھک گئے, خستہ ہو گئے؟ اور اس کے حوالے سے, اس بات کو سمجھانے کے حوالے سے بھی امام علی علیہ السلام کے جو توحید ہے, جیسے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام جیسی توحید کسی نے بیان نہیں کی ہے. یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے رسول خدا کی موجودگی میں کہ امام علی سے بڑا توحید کا کوئی عالم نہیں تھا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امام علی علیہ السلام جیسی توحید کسی نے بیان نہیں کی ہے جیسے آپ نے سمجھائی ہے. بہت کمال. آپ فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے, آلات اور حرکات کے ذریعے سے خدا کام نہیں کرتا ہے. فاعل بالارادت ولا بالآلت والحرکت. خدا کس چیز سے کام کرتا ہے؟ ارادے سے کام کرتا ہے, نہ کہ آلات اور اعضاء کی حرکت سے کام کرتا ہے. ارادہ تھکتا ہے آپ کا؟ اگر آپ یہ فرض کریں کہ جو آپ کا ارادہ ہے, جس سے آپ کا اس ارادے میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ارادہ ایک شے کو کن سے فیکون کر دے, اگر ارادے میں طاقت ہو, وہ تھکے گا کبھی؟ آلات اور اعضاء جوارے تھکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا خدا کے پاس یہ نہیں ہے, خدا فاعل بالارادہ ہے, نہ کہ بالآلات والحرکات. انتہائی گہری معرفت ہے اس کے اندر, اس جملے میں. تو ہم تھک نہیں گئے خلق اول سے, تھکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ہم اس طریقے سے کام ہی نہیں کرتے کہ جو ہمیں تھکا دے, کام تھکا دے. بل ہم فی لبس, لبس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں, التباس یعنی اشتباہ میں پڑ جانا, یعنی کہ اپنے آپ کو انشراؤڈ کر لینا کسی ایک ایسی چیز میں, گھیر لینا کہ انسان جو ہے وہ شبہ میں پڑا رہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا ہے, کیا نہیں ہے, اشتباہ میں ڈل جانا. التباس اور اشتباہ جو ہے. بل ہم فی لبس, کس چیز سے یہ پڑے ہوئے ہیں التباس میں اور اشتباہ میں؟ خلق جدید سے. یہ بہت اہم کنسپٹ ہے کہ آخرت, کہ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم مر گئے اور مرنے کے بعد کیا ہوں گے, اٹھ کے دوبارہ ایسی زندگی میں آ جائیں گے. نہیں اس زندگی میں نہیں آ جائیں گے, بلکہ ہم آگے کی طرف حرکت کر رہے ہیں, اور آخرت میں پہنچنے کے بعد ہر ایک کو خلق جدید عطا ہوگی, یعنی نئی خلقت عطا ہوگی. اور اس کے پیرلل جو آیت ہے جو اس کو سمجھاتی ہے وہ سورہ ابراہیم کے آخر میں کہ یوم تبدل الارض والسماوات, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, کہ اس دن ہم زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے اور آسمانوں کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین یہی رہیں گے اور انسان مرے گا ایک عرصے کے لیے غائب ہوگا پھر دوبارہ زندہ ہو کے اسی میں آ جائے گا, یہ نہیں ہے قیامت. خلق جدید ہے, اور خلق جدید کی علامت کیا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, کہ اس خلقت میں انسان کو وہ لذت حاصل ہوگی کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے, یا وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا جو ختم ہونے والی نہیں ہے. جی
اگر ہم لفظی اس میں وہ کریں تو ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ صحیح لفظوں کا مطلب,
ہاں یعنی پچھلی دفعہ میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ انسان کے حوالے سے دو باتیں بیان کرتا ہے, یعنی انسان حالت سیر میں بھی ہے اور فیرورت میں بھی ہے. یعنی قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ورڈ آیا ہے الیکل مصیر, مصیر فواد کے ساتھ, سین کے ساتھ نہیں, اور مصیر اگر سین کے ساتھ ہو تو مصیر سین کے ساتھ کا مطلب ہے سیر, سیر یعنی سفر, سفر کا مطلب ہے موو فرام ون لوکیشن ٹو اندر. لیکن مصیر کا مطلب جو ہے وہ موونگ نہیں ہے, سفر سیر و سفر نہیں ہے, بلکہ ٹرانسفارمیشن ہے. یعنی ہم خدا کی طرف حرکت بھی کر رہے ہیں اور اپنی اصل حقیقت میں ٹرانسفارم بھی ہوتے جا رہے ہیں, یعنی وہ جو میرے نفس کی حقیقت ہے, وہ جو میں بنا رہا ہوں, کہ یہ والا جسم, اور اسی لیے جو یعنی کہ جو آخرت کا جسم ہے وہ حقیقی خوشی اور تکلیف کو کیوں محسوس کرے گا, کیونکہ وہ جسم میری حقیقت سے بنا ہوگا, وہ عارض نہیں ہوگا. عارض کا مطلب سمجھتے ہیں نا, سپر امپوزڈ. یہ جسم میرے نفس پر سپر امپوزڈ ہے, یہ میں نہیں ہوں, یہ لائک اے ٹول باکس ہے جو میرے نفس کو دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے زندگی میں, اس لیے ختم ہو جاتا ہے, اس لیے فنا ہو جاتا ہے, اس لیے جدا ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا جسم کسی سے جدا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جسم انسان کی حقیقت سے بنا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اور
وہ آخرت میں ہمارا گول کیا ہوگا, پرپس کیا ہوگا,
ہمارا ابھی کیا گول ہے,
وہی
آخرت. پھر آپ اس چیز کو یاد کریں جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا, کہ آخرت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ آخرت ایک بہت طولانی مرحلے کا نام ہے, کہ جس کے بارے میں کبھی روایت میں ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر کا دن ہے یا وہ ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ ان دا اینڈ کچھ افراد, کچھ حضرات اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ جنہیں خدا کی طرف سے کن فیکون مل جائے گا, یہ کمال ہے. اور ابھی اس کا موقع نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے سناتا جو پہلے سنائی تھی سورہ زمر کے اینڈ میں, کہ انسان عرش تک اس کی نظر ہو جائے گی. یعنی کہ انسان پھر کیا ہو جائے گا, گویا کہ خدا کی حقیقی تجلی ہو جائے گا, خدا کی صفات اس کے اندر حقیقتاً جھلکنا شروع ہو جائیں گی. اب بہرحال ایک بہت عجیب سا جملہ ہے, اس کو زیادہ میں نہیں آگے لے جانا چاہتا, لیکن کیا خدا کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مصروف رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی معرفت کا ایک بہت عجیب نقطہ ہے. سوچیں, جسے اپنے آپ کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے مصروف کرنا پڑے تاکہ وہ سیٹسفائی ہو, یہ اس کا عیب اور نقص ہے, کمال نہیں ہے. ہر وہ چیز جو باکمال ہوتی ہے اس کے سیٹسفیکشن کے تمام سامان اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، نہ کہ اسے باہر دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم جب اپنے کمال کی طرف حرکت کرتے چلے جائیں گے تو ہم اپنے پورے وجود میں اس مرحلے اور اس مقام پہ آ جائیں گے کہ پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آج مجھے ضرورت ہے، اور جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اس بات کو کہ یہ تفریح انٹرٹینمنٹ سارا گھٹیا لوگوں کا کام ہے، کہ جن کی اپنی ذات بالکل کھوکھلی اور خالی ہے، جنہیں اپنے آپ سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ ہر وقت دوسرے کے پاس بھاگتے ہیں کہ بھائی مجھے، یعنی گویا کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مطمئن کر دو، مجھے مطمئن کر دو، مجھے پرسکون کر دو. میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے پرسکون اور مطمئن کرے. تہا کو کال کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی خلق جدید. آخرت کیا ہے؟ خلق جدید ہے، ٹھیک ہے. یعنی اسی خلقت میں دوبارہ لوٹنا نہیں ہے بلکہ خلق جدید ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں یہ، اچھا ان آیتوں میں جو سب سے خاص بات ہے نا، جو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کی زندگی اور آخرت کو ڈیفائن کر رہی ہیں، مخصوص لوگوں کے حوالے سے نہیں، پوری انسانیت کے. یعنی کہ یہ ہم سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ بہت ساری آیتوں کو تو ہم اس طریقے سے کہ بھائی ہم متقی نہیں ہیں، ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، یا نبیوں کا معیار نہیں ہے، لیکن یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں ٹو ایوری پرسن، ٹو ایوری پرسن. لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو. ونعلم ما توسوس به نفسه، اور ہم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اس کے نفس کو کون سی چیز، اس میں وسوسے کیسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یا اس کا نفس کن کن وساوس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے. اچھا، وسوسے کا جو لفظ ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے ان اے نیگیٹو سینس. یعنی اگر آپ کوئی اچھی چیز ہے تو وہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ وہ فکر ہے، وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک تفکر ہے، وہ وسوسہ نہیں ہے. وسوسہ یعنی کہ جیسے وہی مختلف تھاٹس، عام طور سے جسے کہا جاتا ہے کہ جو شیاطین، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ چیزیں جو مختلف پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں، زیادہ تر یعنی کہ اس کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی ویل ڈائریکٹڈ نہیں ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں پر ما توسوسو بہی نفسوہو جو ہے یہ اس پچھلی آیت کی طرف جا رہا ہو، یعنی آخرت کے بارے میں، کہ ہم ان لوگوں کو آخرت اور قیامت کے بارے میں محکم دلائل ان کے سامنے رکھ کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے بارے میں کس کا شکار رہتے ہیں؟ وسوسے کا شکار رہتے ہیں، یقین کی منزل پر نہیں آتے، ایک ایمان محکم نہیں پیدا کرتے. تو ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، اور الا یعلم من خلق، سورہ ملک کی آیت ہے، الا یعلم من خلق، کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں علم رکھتا کہ کیا ہے حال ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ علم نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ تو ہم نے خلق کیا ہے انسان کو، اور ہم اس کا علم رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا جو اس کے نفس میں وسوسہ پیدا کرتی ہیں، یا نفس جو وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یعنی یہ ایک غرر آیات کلام الہی ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، أَقْرَبُ، اقرب قریب نہیں ہے، بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب. اقرب یعنی افعل، افضل، بہت زیادہ قریب ہے. الہی ہے، اس کی طرف. من حبل الورید، اچھا حبل الورید، حبل تو کہتے ہیں رسی کو، ٹھیک ہے. اصل یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ ورید ہے. ورید کے مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو قلب سے، دل سے جو مین آرٹری نکلتی ہے، کہ جو تمام باڈی کو بلڈ سپلائی کرتی ہے، یا رگے گردن شہرگ جیسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حبل کیا ہے کہ یہ اس کے مطلب مین آرٹری یا مین ہونے کا, کہ رسی کی مانند, کہ رگیں جو بہت باریک باریک ہوتی ہیں نا, یعنی ایسی ورید ایسی رگ کے جو ایک روپ کی مانند ہوگی, جس پر یعنی روپ سے مطلب ہے کہ جس پر انسان کے وجود جو ہے وہ اس پہ گویا کہ لٹکا ہوا ہے یا اس پہ ٹھہرا ہوا ہے اس روپ پہ. ہم اس سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں الیہ, انسان کی طرف. دیکھیں اس میں کچھ بہت بہت پرلطف نکات ہیں. اقرب الیہ, ہم بہت زیادہ قریب ہیں انسان کی طرف. اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ خدا انسان سے بہت زیادہ قریب ہے, لیکن انسان خدا سے بہت زیادہ قریب نہیں ہے. اقرب الیہ, ہم بہت زیادہ قریب ہیں اس کی طرف. اور اس کی مثال کیا دی, جتنا کہ اس کی رگے جان اس کی رگے گردن اس سے نزدیک ہے, اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اور اس میں بہرحال جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ یہاں پر خطاب کس سے ہو رہا ہے, عام انسانوں سے ہو رہا ہے. اس لیے خدا نے اپنے قریب ہونے کی مثال ایسی دی ہے کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. حبل ورید تو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا نا. یعنی اگر اس کی جگہ مثال کے طور پر جو عرفا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, معیت قیومی, معیت قیومی کہاں سے سمجھ میں آتی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور وہاں سے. اب اگر معیت قیومی کی بات کی جائے تو وہ بہت تھوڑے سے لوگ سمجھ پائیں گے. یعنی معیت قیومی کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اپنے وجود میں آنے کے لیے خالق کی محتاج ہے. وجود میں آنے کے بعد جو ممکن الوجود ہے, ممکن الوجود سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ جو خود سے اپنے آپ کو وجود میں نہیں لایا وہ ممکن ہے. جیسے وجود میں آنے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہے وہ ممکن ہے. ہر ممکن الوجود کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھی دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے. اور جو خالق ہے وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے جدا ہو جائے تو ہم فنا ہو جائیں گے, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ممکن اپنے وجود کو خود برقرار رکھنے پہ قادر ہی نہیں ہے. اور یہی بات خدا نے ان سب کو سمجھائی ہے, ان سارے کفار مشرکین کو جو خدا کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوتے تھے. خدا نے کیا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ, تم بہت بڑے پاورفل ہو, اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روکو. ومن نعمر ہو, جسے ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں خلقت میں جھکا دیتے ہیں. جب تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے اپنے جسم کو بیمار ہونے سے روکو, اپنے جسم کو ضعیف ہونے سے روکو, کرو. افلا یعقلون, عقل نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم خود مختار نہیں ہو, تم ماتحت ہو کسی کے. تو یہاں پر لیکن بات ہو رہی ہے انسانوں سے, تو خدا نے بہت سادہ مثال دی ہے کہ ہم کتنا زیادہ نزدیک ہیں. اقرب الیہ اور الیہ, یعنی عام طور سے بات ہوتی ہے کہ قربت دو طرفہ ہوتی ہے نا, یعنی میں آپ سے قریب ہوں گا تو آپ بھی مجھ سے قریب ہو جائیں گے. الیہ, ہم ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں انتہائی قربت میں, کیونکہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ زندہ ہی نہیں رہے گا. اگر ہماری توجہ ہٹ جائے گی تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. اس میں یعنی کہ ایک بات یہ ہے کہ جو ایک جو جنرل اور ایزی ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پلورل ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تجلیات کی کثرت ہے, یعنی اسماء و صفات کی کثرت ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ہم ابھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں زندہ رکھنے کے لیے صفت خالقیت بھی کام کر رہی ہے, رزاقیت بھی کام کر رہی ہے, ربوبیت بھی کام کر رہی ہے. تو یہ ایک اسم فقط نہیں ہے, بلکہ میرے ساتھ جو خدا کی انوالومنٹ ہے وہ اسماء کثیرہ کے عنوان سے جمع. جی
یہ نہیں ہو سکتا کہ بالوسیلہ دوسری خلقت کی جو اس میں شامل ہے.
دیکھیں اگر ہم بالوسیلہ کو اس طریقے سے پلورل میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ شرکا کو ماننا پڑے گا, ہم وسیلے کو ان اوے شریک قرار دے دیں گے. وسیلہ یعنی کہ اس میں جو خاص طور سے ولایت کی جو بحث ہے, ولایت کی بحث کے تین مراحل ہیں. یہ تقریباً وہی ولایت کی بحث ہے جو وسیلہ ہے یعنی کہ اولیاء خدا, اس کے تین جو سب سے اسٹارکلی رونگ کنسیپٹ ہے.
ہمارے نظر میں وسیلہ ہم جو سوچ رہے تھے وہ دیگر خلقت بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں جو وسیلہ
اگر نہیں نہیں وہی میں اس پر آ جاتا ہوں اس کو یعنی ولایت کے حوالے سے تاکہ یہ موضوع اور جامع تر سمجھ میں آ جائے. بہت سارے افراد اس بات کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے کہ جو ولی خدا ہے یعنی رسول اور امام, یہ گویا اپنی ایک مستقل ولایت رکھتے ہیں. یعنی کہ خدا ایک طرف ایک بات چاہ رہا ہے اور اس کے ان پیرلل نبی اور امام ایک بات چاہ رہے ہیں. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ نے منع کر دیا امام حسین نے سات بیٹے دے دیے اس قسم کی باتیں, یہ کیا ہے کہ مطلب وہ ولایت ان پیرلل چل رہی ہے. یہ تو انتہائی, یہ تو شرک ہے, سیدھا سیدھا شرک ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس چیز کو آپ ریفائن کریں کہ یہ ولایت پیرلل میں نہیں ہے بلکہ طول میں سیریز میں. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جسے ہم وسیلے کے عنوان سے عام طور سے سمجھتے ہیں, وسیلے اور واسطے کے عنوان سے, کہ یہ وسیلہ ہیں خدا کے فیض کو پہنچانے کا اور خدا کی چیزوں کو ہم تک. اور اسی طریقے سے وسیلے اور واسطے یا نبی بھی ہیں, امام بھی ہیں, ملائکہ بھی ہیں, اینڈ سو آن. یہ نظریہ بھی ناقص ہے کیونکہ یہاں بھی آپ کو وسیلے کی ایک اعتبار سے خود مختاری کا قائل ہونا پڑے گا, اور اس نظریے کی نفی ہوتی ہے سورہ سبا کی مڈل کی آیتیں ہیں 20-25 کے درمیان, جس میں خدا نے اس بات کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے, نہ میرا شریک ہے, نہ میرا ظہیر ہے, نہ میرے ساتھ مملکت میں کوئی موجود ہے, نہ ایون شفیع بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو میں اجازت دوں, کوئی شفاعت نہیں ہے. فقط کس کے لیے شفاعت ہے؟ جس کو میں اجازت دوں. تو اس کی جو پراپر ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ کوئی ولایت ایون واسطے اور وسیلے کے طور پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, بلکہ ہر چیز تجلی ہے. یعنی خدا ہی ہے اور خدا ہی اپنے امور کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اپنی تجلیات کے ذریعے سے. کوئی تجلی تام ہے, کوئی تجلی کامل ہے, کوئی تجلی ناقص ہے. یعنی مثال کے طور پر ابھی ہم کس قسم کی تجلیات ہیں خدا کی, کہ ہمارا مرر آف ہارٹ یا ہمارا وجود جو ہے وہ ابھی اتنا کلین اپ نہیں ہوا کہ نور خدا کو اس طریقے سے ریفلیکٹ کر سکے جیسے کرنا چاہیے. ملائکہ کے مختلف درجات ہیں, ہر ایک ملک اپنے اپنے معیار کے مطابق فعل خدا کو انجام دیتا ہے یعنی نور الہی کو منعکس کرتا ہے. تو اس یعنی خدا کے اسماء و صفات کی کامل ترین تجلیات کون ہیں؟ یعنی رسول, آل رسول, انبیاء علیہ السلام, انسان کامل, مختلف الفاظ, یا ملائکہ مقربین. تو یہ تین چیزیں, اس میں ایک بالکل غلط ہے, ایک ناقص ہے, ایک بہتر.
ہر تجلی وسیلہ ہے, یہاں پر اس کی بات
ہوگی. یہاں پر آپ تجلی
بہت غلط ہو جائے گا, دوسری ڈائریکشن میں
تجلی اور وسیلہ جو ہے نا وہ ہمتا نہیں ہے. یعنی کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ وسیلے کا تصور استعمال کرتے ہیں نا, وسیلے کا لفظ, تو اس میں ایک گونا خود مختاری کا کنسپٹ ہوتا ہے. ایک یعنی کہ آپ کہیں کہ میں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے, یہ میرا وسیلہ ہے, یہ میرا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ وہی ہے کہ یہ طول میں ہے, سیریز میں ہے, نہیں. मैं कह रहा हूं कि ये एक लेवल है लेकिन नाकिस है, ये कुछ भी नहीं है जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआए माहे रजब है, ये कुछ भी नहीं है। ला फर्क बैनहुम व बैनका, इनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है, इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्कुका। तो ये एक बाला तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं इस बात को कि तजल्ली और वसीला हमता नहीं है, एक चीज नहीं है। यानी जैसे उसकी वही मिसाल है, आईने वाली मिसाल है, साय वाली मिसाल है। कुरान करीम ने जिल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आपका साया आपका वसीला है, ये आपका जो इमेज आईने में आता है वो आपका वसीला है, वसीला नहीं है वो तजल्ली है। जी
जैसे कुर्बत आपने डिस्क्राइब की कि एक इस तरह की कुर्बत के एक चीज आपसे करीब है और आप उससे करीब नहीं है, तो ये इस तरह से जो समझने के लिए ये कहना बेहतर होगा कि इस तरह की कुर्बत जैसे जो यूजुअली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी वाली कुर्बत की, भाई एक चीज़ एक दूसरे से दूर है, लेकिन यहाँ पर इसे खुदा ये कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत करीब हूँ लेकिन तुम मुझसे दूर।
यानी ये नहीं कह रहा खुदा, लेकिन ये कह रहा है जब इलाहे की शर्त है कि मैं तो हतमन इंतहाई करीब हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम कितने करीब
हो। मतलब ये कहना सही होगा कि वर्टिकल लिफ्ट की जरूरत है, लेकिन फिर उसमें एक चीज कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि जो आपने पहले कही कि बाद की जो अल्लाह की मुलाकात का जो हुआ था, तो वहां पर ये वाला एक वो आ रहा है कि मुलाकात मतलब दो चीजों की होती है, तो वहाँ पर वो टाइम एंड स्पेस वाला वो फीलिंग आ रही है, यहाँ पर ये है कि आप वहीं पर हैं, कुर्बत ये है कि आपको अपने को लिफ्ट करना है वर्टिकली। हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा
नहीं तो उसमें कंट्रेडिक्ट क्यों आ रहा है? आप मुलाकात को फकत मटेरियलिस्टिक डोमेन में क्यों तस्वीर कर रहे हैं? ये शर्त क्यों हम लगाएं कि मुलाकात का मतलब वही है कि जो मादी मुलाकात होती है?
तो इसका मतलब ये है कि जो जो आपने जो बात की कि आफ्टर लाइफ वाला जो एक एलिमेंट है वो कभी भी पॉसिबल है, इसका मतलब
जाहिर है। यानी कि जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि पैगम्बर अकरम और उनके लिए कि उन हस्तियों के हवाले से सिर्फ एक पर्दा इस दुनिया में होता है, वो पर्दा है जिस्म है, ठीक है, बाकी उनका नफ्स और उनका अपना वजूद अपनी हकीकत के हवाले से हिजाबात में घिरा हुआ नहीं है, जैसे हमारा नफ्स हिजाबात में घिरा हुआ है। यानी ऐसा थोड़ी कि हम फकत पर्दा जिस्म के अंदर है,
बात हो रही
हमारा नफ्स हिजाबात में,
जैसे बात हो रही थी कि जर्नी है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक के बाद एक, बट एंड में जैसे कि हुसैन भाई से बात ने कहा कि फिर अल्लाह से मुलाकात होगी, तो मतलब लुक्स लाइक के मतलब आप ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि वहां पे पॉइंट की बात शुरू हो गई, लेकिन जैसे
ये नहीं इसमें जब ट्रांसफॉर्म, इसीलिए तो खुदा ने बार बार कहा ना कि ये सैर नहीं है, फैर है, फैरूरत है। और इन्हें के ऐसे जुमले, पैगंबर अकरम की एक हदीस है, इन्ना मअद दुनिया अल आखिरा, इन्ना मअद दुनिया आखिरा, आखिरत दुनिया के साथ साथ है ना के बाद है, ठीक है। और यानी कि इस किस्म की जो कुरान करीम की आयत है इन्ना मअल उसर युसरा, तो ये भी उस तरफ जाती है, उसर यानी दुनिया, युसर यानी आखिरत, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी ये बात नहीं कही जा रही है कि तुम जो है दुनिया, यानी एक लिहाज से बाद में है, उस आप इर्तिका के हवाले से बात करेंगे तो बाद में, लेकिन वैसे नहीं है बाद में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तकर्रुब वाली बात समझ में आ गई। तो इंसान का तकर्रुब अब किस बात पे डिपेंडेंट है, वो देखिए वो अभी आगे आएगी वो बात के वो क्या चीज है, ठीक है। हम इंतहाई नज़दीक हैं इंसान से, और कितने नज़दीक हैं, जितनी तुम्हारी जान, तुम्हारे जान को बरकरार रखने वाली रग तुमसे जितनी नज़दीक है उससे भी ज़्यादा करीब है। यानी एक जाहिल से जाहिल आदमी भी एक क़ुर्बत का तसव्वुर अब यहाँ पे कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, चलें इसी पर एक बात आपको बताऊं, मिस्टिक्स में जो है ना ये जुमला काफी पॉपुलर है, आप वो कौन सी चीज है कि जिससे जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते? नहीं अभी तो हम बिल्कुल अपने अपने जैसे लोगों के लेवल पे बात कर रहे हैं ना, योर ब्रेथ, कितना कॉन्शियस है आप ब्रेथ की तरफ से होते हैं, यानी ये मुझे अब्बा का जुमला बहुत याद आता है, इन द एंड वो उनको बेचारे को लंग्स का मसला हो गया था तो सांस की बहुत तकलीफ रहती थी, तो एक जुमला ये कहते थे कि हमने इतनी जिंदगी गुजार दी कभी महसूस ही नहीं किया कि सांस भी आती है, यानी कि अब जो ये लंग्स तकलीफ देना शुरू हो गए हैं तो अब महसूस होना शुरू हुआ है कि एक एक सांस का लेना कितना दुश्वार होता है, इतनी 50-60 साल की जिंदगी गुजार दी कभी फील ही नहीं हुआ कि सांस भी लेते हैं। जो चीज जितनी ज्यादा करीब होती है आप उससे उतना ही ज्यादा गफलत में होते हैं। और इसकी मिसाल मसनवी वगैरह में दी है, इसकी मिसाल मसनवी में दी है मछली और पानी की, जो शहीद मुतारी ने भी बयान की है कि मछली जो है वो पूछती रहती थी हर एक से पानी का है पानी का है, बहुत सुनते हैं कि पानी हयात बख्श है, पानी जिंदगी देने वाली चीज है, पानी ने हर एक को घेरा हुआ है, किधर है वो पानी? तो उन्होंने कहा कि एक दिन एक मौज आई और उसने उस मछली को उठा के समंदर के बाहर फेंक दिया साहिल पे, अब जब बाहर जाने के बाद वो तड़पना शुरू हुई तो उसने कहा अब मुझे पता चला कि मैं तो पानी से कभी जुदा ही नहीं थी, पानी तो वो था जिसने हर लम्हे मुझको घेरा हुआ था हर तरफ से। तो ये मिसालें सबने दी हैं बुजुर्गान ने और अफा ने कि ये इंसान की ये गफलत है। और अभी देखिए आगे आके ना आयतें ये उसी जगह पर आके रुकेंगी, इसी मकाम पे आगे रुकेंगी। रूह इज एनर्जी ऑफ लाइफ, आसान अल्फाज में रूह नहीं जरूरी नहीं है, रूह इज एनर्जी ऑफ लाइफ, ठीक है वो एनर्जी है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, वो मोस्ट बेसिक लेवल पर एनर्जी ऑफ लाइफ है और हायर लेवल पर रूह अमरी है, और कुरान करीम ने रूह अमरी के भी मुख्तलिफ के मोमिनीन के लिए एक रूह है और हाईएस्ट फॉर्म जो बयान की है वो रूह कुद्स है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वह आतैना हो ईसा इब्न मरियम अल बय्यनात व अय्यदना हो बिरूहिल कुदस, रूह कुदस यानी पाक रूह, एक नाम उसका रखा है रूहुल कुदस।
तो इस रूह का कनेक्शन अल्लाह से क्या है, मतलब थोड़ा
उसका कनेक्शन जो अल्लाह से है कि जैसे अल्लाह ने खाने काबा को कहा बैती वत्ताहिर बैतिया लित्ताइफीन वलआकिफीन कि मेरे बैत को पाक करो रुकू करने वाले सजदा करने वालों और तवाफ करने वालों के लिए एतिकाफ करने वालों के लिए, तो बैती का मतलब है कि ये इस घर को की फजीलत बयान करने के लिए खुदा ने उसको नस्बत दी अपनी तरफ, तो जब कहा वह नफख तो फी है मेर रूही तो यानी खुदा ने यह बयान करना चाहा कि ये मैंने इसके अंदर वो चीज डाली है कि जिसकी फजीलत और करामत इतनी ज्यादा है कि ये मुझसे मंसूब है, मैं ऑन करता हूं उसको, यानी जैसे खाने काबा बैती के लफ्ज है ना कुरान करीम में, बैती मेरा घर, तो खुदा थोड़ी रहता है वहां पर, क्या आप कहेंगे खाने काबा में खुदा रहता है? नहीं, ये उसकी फजीलत और करामत है। और इसीलिए बाज उलमा ने एक जुमला शेर की सूरत में ये कहा कि खाने काबा को फजीलत देने के लिए किसी غلاف میں اس کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی فضیلت کے لیے بیتی کا یا کافی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہ بات ہو گئی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اذ یتلقى المتلقیان، تلقا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو گریب کرتے ہیں، گرفت میں لے لیتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، تلقا. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، القا کرنا یعنی گرفت میں لے لینا. اذ یتلقل، اور اس سے پہلے جیسے تفسیر میں ہے کہ بعض اوقات ایک وہ ہوتا ہے کہ پہلے کے ایک ورڈ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں محذوف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے، بعد والے معنی کو سمجھا دیتے ہیں. یعنی اس سے پہلے اگر کوئی ورڈ فٹ ہو سکتا ہے تو اذکر، یعنی یاد کرو جب گرفت میں لے لیتے ہیں متلقیان، دو گرفت میں لینے والے، دو جب گریب کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، دو متلقیان. عن الیمین و عن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. قعید، کس طریقے سے؟ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کرسی لگا کے بیٹھ گئے، یہاں سے اب جانا ہی نہیں ہے، کہ کسی جگہ پہ جا کے جسے کہتے ہیں نا ڈیرا ڈال دینا، سکونت اختیار کر لینا، بیٹھ جانا. تو دو گرفت میں لینے والے ہیں، یعنی گریب کرنے والے ہیں، وصول کرنے والے ہیں، دو. عن الیمین و عن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. اور کس طریقے سے؟ ایسا نہیں کہ کبھی آتے ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پوسٹ مین ہے، کہ پوسٹ مین آپ کے گھر کے دروازے پہ نہیں بیٹھا رہتا ہر وقت، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے لیٹر باکس سے ڈاک نکال کے لے جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قعید ہے، قعید یہ ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل، آپ سے جدا نہیں ہونا ہے ان کو. اور اسی سے ملتی جلتی آیت کے جس میں کرامن کاتبین کا لفظ ہے، یہ سورہ انفطار میں کہ تم پر، ان علیکم لحافظین، کہ تم پر حافظین ہیں، یعنی خدا کی طرف سے ہمارے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، ورنہ اگر یہ حفاظت کرنے والے نہ ہو تو پتہ نہیں حوادث زمانہ اور یہ سب چیزیں انسان کو کب کب ختم کر دیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ جو صاحب کرامت ہیں اور لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. دو ہیں جو گریب کرنے والے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے. اچھا، اس آیت میں اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ دائیں طرف والے جو ہیں وہ خالی اچھا لکھ رہے ہیں یا بائیں طرف والے خالی برا لکھ رہے ہیں. یہ حدیثوں اور روایتوں میں اس قسم کے جملے ہم کو ملتے ہیں. اور ایک روایت جو ہے پیغمبر اکرم کی، وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہے، موجود ہیں لکھنے والے، وہ بائیں طرف والے پر حاکم ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بائیں طرف والے جب انسان کی برائی کو لکھنا چاہتے ہیں تو دائیں طرف والے کہتے ہیں مت لکھو، ابھی اس کو آرڈر دیتے ہیں مت لکھو، انتظار کرو. اور یہاں تک کہ وہ 7 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے اور اپنے غلط کام سے تائب کر لے، ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، مغفرت مانگ لے. اور اگر انسان پھر بھی غفلت میں پڑا رہے اور اپنے گناہ کی طرف سے توبہ نہ کرے تو پھر اس کو لکھا جاتا ہے. یہ حدیث میں موجود ہے یہ جملہ. لیکن آیت بظاہر اس بات کو قید نہیں کر رہی ہے کہ دائیں طرف والے، آپ اس سے وہ انفر کر سکتے ہیں سورہ واقعہ کی آیتوں سے کہ جس میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال کو اس طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ اصحاب یمین یعنی خیر و خوبی اور نیکی، اور اصحاب شمال یعنی برائی اور بدی. بات سمجھ میں آ گئی. ہم سب کیا ہیں؟ انڈر ٹوٹل آبزرویشن. اور گریب کرتے ہیں تو وہ کیا گریب کریں گے؟ جو بھی میرے اعمال ہیں، جو بھی میری حرکات و سکنات ہیں، یعنی ہر چیز از انڈر آبزرویشن اینڈ ایوری تھنگ از ریسیوڈ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى.
آج کل ہے بھائی اس چیز کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے, جیسے آئی ٹی کے جتنے بھی یہاں پہ اثر بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جب اپنے لیپ ٹاپس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کام پہ تو ان کے پیچھے سافٹ ویئر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ہر ایکشن ہمارا جو ہے وہ کیچ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ما یلفظ من قول, آیت نمبر 18, ما یلفظ من قول, یعنی کوئی قول بصورت لفظ نہیں ادا ہوتا, الا لدیہ مگر اس کے پاس ہے رقیب عتید. اب اس میں بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ہم آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں, لیکن آپ کی جتنی بھی چیزوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ ریکارڈ کس چیز کا ہے؟ یہ شاید سے نہیں سمجھ میں آ رہا کس چیز کا ریکارڈ ہے سب سے امپورٹنٹ. لفظ و قول, وٹ ایور یو آر سیئنگ, وٹ ایور یو آر ایکسپریسنگ. اس لیے خدا نے پیچھے تو کہا کہ تمہاری ہر چیز وصول ہو رہی ہے, ریسیو ہو رہی ہے دائیں اور بائیں سے بیٹھے ہوئے, لیکن اس کو خاص طور سے بیان کیا. ما یلفظ من قول, یعنی قول میں سے کوئی لفظ نہیں آتا, الا لدیہ مگر اس کی بارگاہ میں اس کے پاس موجود ہے, لفظوں کے پاس موجود ہے. کون موجود ہے؟ رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ یہ اس میں خدا بھی ہے. رقیب یعنی نگراں, ایسا نگراں کہ جو آپ کی کسی ایک چیز کو بھی نہ چھوڑتا ہو. یعنی اسی لیے اردو شاعری میں رقیب کا ذکر کافی آیا ہے کہ وہ رقیب کا مطلب ہے کہ وہ جاسوس کی طرح کہ جو ہر وقت لگا رہتا ہے, بالکل نہیں اس بات کو چھوڑتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. عتیدن, عتیدن کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جیسے اگر کوئی شکار کے لیے اس طریقے سے تیار بیٹھا رہے, مثال کے طور پر کہ جہاں کوئی شکار نکلے اور وہ اس کے پاس نیٹ تیار ہے کہ اس کو اس میں پکڑے ہو لے جائے, یہ عتید ہے. یعنی بالکل تیار. رقیب بھی ہے, نگراں بھی ہے, اور عتید بھی ہے, یعنی اس کے پاس تمام وسائل, ایکوپمنٹ, آلات بالکل تیار ہیں کہ جہاں لفظ نکلا اور اس نے کیچ کیا, گریب کیا, سٹور کیا. بات واضح ہو گئی؟ ظاہر بولنا نہیں, ایکشن نہیں, یعنی واٹ ایور یو اسپیک اینڈ واٹ ایور یو ایکسپریس. ٹھیک ہے, نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایکسپریشن کو بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس قول کو خاص طور سے بیان کیا گیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو انسان کی اچھائی اور برائی کا جو تعلق ہے, یعنی تبلیغ کیا ہے, قول ہے, گمراہی کیا ہے, قول ہے. جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ بھی اقوال کے ذریعے سے کرتے ہیں, جو لوگ ہدایت عطا کرتے ہیں, انبیاء نے ہدایت دی وہ بھی اقوال کے ذریعے سے کی. تو موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے انسان کے تمام اعمال میں سے, نامہ اعمال میں سے؟ انسان کا قول, یور ایکسپریشن, یعنی اس میں واٹ یو اسپیک, واٹ یو رائٹ, واٹ یو کمیونیکیٹ ٹو ادرس, یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی لفظ اس میں سے ادا نہیں ہوتا مگر وہ نیٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے فوراً اس کو گریب کیا اور ہمارے ریکارڈ میں ڈال دیا. تو ہمیں سب سے زیادہ کس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے؟ قول کی طرف سے. یعنی اسی لیے خدا نے کہا کہ تمہارے دماغ میں, تمہارے نفس میں جتنے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن ان وسوسوں پر ہم نے نہیں بٹھائے ہوئے. اب غور کر رہے ہیں, وساوس پر نہیں بٹھائے ہوئے رقیب اور عتید. کس پر بٹھائے ہوئے رقیب اور عتید؟ کیونکہ جب انسان کوئی بات بولتا ہے تو اس کے پیچھے ارادہ, نیت, سب کچھ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ یہ میں یوں ہی بول دیا میں نے, ٹھیک ہے نا. یعنی جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو وہ بات بہت سارے سٹیجز سے گزر کے زبان سے ادا ہوتی ہے. یہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ بہت سارے فکر و ان تمام مراحل سے, وہ وسوسے کی طرح نہیں کہ پاپ اپ ہو رہی ہوئی ہیں. تو خدا نے اس کو نہیں کہا کہ میں نے اس پر رقیب اور عتید بٹھائے ہوئے. ہم جانتے ہیں نفس میں کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. بات واضح ہو گئی. اور یہ بھی ایک بڑی بڑی رحمت ہے رب العالمین کی, بہت رحمت ہے کہ جو بھی نگران ہے وہ انسان کے اعمال اور اقوال پر مطلع ہیں اور آگاہ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ انسان کے نفس میں جو چیزیں ابھرتی ہیں وہ فقط کس کو پتا ہے؟ نحن اقرب الیہ. وہ صرف اسے پتا ہے جو اس درجہ پر قریب ہے. مطلب کس قدر شرمندگی کی بات ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا وسوسے نہیں اٹھتے ہیں انسان کی ذات میں, انسان کی جان میں. لیکن وہ اس پر خدا نے کیا کہا, وہاں میں نے نہیں بٹھائے. جو کچھ تم اپنی نیت سے, اپنے ارادے سے, اپنی سوچ سے جو کام کرتے ہو اس پر نگراں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی بھی ایک چیز کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. قعید ہیں وہ جو ان جنرل ہیں شمال اور یمین سے, اور قول کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشل نمائندے رقیب و عتید. جی 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 نیت نیت جب انسان کر لیتا ہے نا تو نیت اور ارادہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. نیت جو ہے وہ تو انسان کے اوپر آ گئی نا, وہ خواطر نفسانی نہیں ہے, وسواس نفسانی نہیں ہے. اور بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت اصل عمل ہے. امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نیت اصل عمل ہے. جب آپ کسی چیز کی جب نیت کریں گے باقاعدہ, تو وہ نیت کسی ایکسپریشن میں ظاہر نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیں, نہیں نہیں, آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ جب آپ ایک کام کی نیت کرتے ہیں تو نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک محکم ارادہ. آپ اس حوالے سے ایون سبجوگیٹڈ ہو جائیں لیکن وہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے اور آپ کے نفس کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے سب سے پہلے, اور کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس ہوگی, اس طریقے سے بھلے نہ ہو جیسے آپ چاہ رہے ہوں.
کچھ ونڈوز جو ہیں وہ اپنے آپ پاپ اپ ہو رہی ہیں, کچھ ونڈوز اوپن کرنے کے لیے آپ.
یعنی میں تو یہ بات وسوسوں کی بات کر رہا ہوں نا کہ وساوس, خدا نہ خواستہ ایک انسان دوسرے کے لیے کتنے برے وسوسے آتے ہیں. یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان پر یہ نگراں بیٹھے ہوئے ہوں, اور ظاہر ہے کہ نگراں جو بیٹھے ہوئے وہ تو ریکارڈ کر رہے ہیں نا, تو ریکارڈ کہیں تو سامنے آئے گا. وہ سب کا ریکارڈ سامنے آ جائے تو وہ فقط کس کے علم میں؟ خدا ستار العیوب کے علم میں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو یہ بڑی ایک, اور اس میں بھی جو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے مطلب کہ, اور یہ باتیں ہمارے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ کیا ہے کہ اگر خدا کہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے تو ہم کیا چھوڑو خدا کو علم ہونے سے کیا ہوتا ہے. آپ اس بات کو بہت سنسیئرلی سوچ کے مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ خدا ہر چیز کا عالم ہے, اور جب یہ پوری اسکیم بیان کی گئی کہ دائنے اور بائنے سے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے تمام اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اور اسپیشلی رقیب اور عتید ہیں تمہارے قول اور ایکسپریشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اس کا اثر زیادہ ہے یا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے کہ خدا عالم ہے؟ بالکل سچ بتائیں, بتاؤ اس کا اثر. ہم اس کو ہاں خدا تو بہت کچھ ہے، خدا قادر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی ایمان قائم ہوتا ہے اس پہ ہمارا، ہمیشہ وہی وسیلوں واسطوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. تو اس لیے خدا نے کیا ہے پوری اسکیم بنا کہ یہ اس پر اب اس کا اثر ہونا ہے ہم پہ. ہاں یہ بیٹھے ہوئے دائیں ہیں بائیں ہیں، بالکل نیٹ لے کے بیٹھے ہوئے، جہاں زبان سے ایک لفظ نکلا اس نے کیچ کیا، ریکارڈ میں رکھا، اب ہم اٹینشن اور الرٹ ہو جائیں گے. باقی علم خدا میں تو وہ ایسے ہی اس کو ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں.
تو ائمہ اور انبیاء کو خوف تھا رقیبوں سے؟
دیکھیں یہ تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیں اور پتہ چلائیں، یعنی کہ اس میں خوف کی تو بات نہیں ہے، لیکن توجہ بے انتہا زیادہ ہے. اچھا اب یہ ہے زندگی کا کمپلیکشن. جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت یونیک ہے، بہت یونیک ہے ان آیتوں میں. اس کے بعد میں اب ایک آیت پہ آ جاؤں کیونکہ اب ٹائم پھر ہمارا کافی ہو رہا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تین نگرانوں کی نگرانی میں. سب سے پہلا نگران کون ہے؟ جو اقرب الیکم من حبل الورید ہے، جو تمہاری رگے جان سے زیادہ نزدیک ہے. دوسرے نگران کون ہیں؟ جو تمہارے دائیں بائیں سے جنہوں نے تم کو گھیرا ہوا ہے اور تمہارے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تیسرے قسم کے نگران کون ہیں؟ جو رقیب و عتید ہیں اور تمہارے ہر قول کو پک کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پک کر رہے ہیں. تو تمہاری زندگی ایسے نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرو. جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چوپایوں کی طرح نہیں ہوں کہ جن کو چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ ہر چیز کا حساب ہے. اور ایک اس میں میں ایک بزرگ عالم کا عارف کا ایک جملہ آپ کو بتاؤں کہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی خیلی حساب دارد، زندگی بہت حساب رکھتی ہے، بہت متوجہ رہو، ایک ایک چیز کی طرف متوجہ رہو، زندگی کا حساب بہت سخت ہے. اور انہوں نے اپنے خواب سنایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس صحرا سے دوسری طرف پار کرنے کے لیے ایک سمجھے چینل ہے. یعنی کہ میرے ساتھ ایک اور میرا رفیق بھی چل رہا ہے، دوست بھی چل رہا ہے. میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ جو اوپننگ ہے وہ اس طریقے کی اوپننگ ہے کہ جیسے قد آدم مثال کے طور پر انسان کے قد کے برابر اوپننگ ہے، اور اس کی لینتھ کتنی ہے؟ فار ایگزامپل 10-20 میٹر ہے. یعنی اوپننگ میں جگہ بھی زیادہ ہے اور چلنے کے لیے مسافت بھی کم ہے. جب میں نے پلٹ کے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تو اس کے لیے اس کے سامنے جو رستہ تھا وہ ایک پائپ کے طریقے سے تھا، اور پائپ کا ڈائمیٹر کتنا تھا کہ خالی انسان اس میں اپنا سر ڈال سکے، اور اس پائپ کی لمبائی کتنی تھی؟ مثال کے طور پر، ظاہر ہے کہ جب انسان عالم برزخ میں دیکھتا ہے تو دنیا کی طرح، مثال کے طور پر کہ 100 کلومیٹر. تو وہ شخص رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا آپ میرا دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے سفر کروں گا، اس میں تو میرے شانے بھی نہیں داخل ہو پا رہے، اور میں اتنا لمبا سفر اس چینل سے کیسے کروں گا. تو کہنے لگے میں نے اس حالت مجھ سے کہا کہ کیا میں تم سے ہمیشہ نہیں کہتا تھا کہ ان چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر مت اٹھانے کی کوشش کرو جس کے لیے تم اہل نہیں ہو. جو کہتے ہیں زندگی خیلی حساب دارد، کوئی مذاق نہیں ہے جس سے جو دل چاہ بول دیا، جس کے ساتھ جو دل چاہ کر دیا، جہاں چاہ اٹھ لیے، جس صحبت میں دل چاہ بیٹھ گئے، جیسی چاہ باتیں کر لیں، پھر یہ اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ جب اس زندگی سے نکلنے کا وقت آئے گا نا تو وہ یا خدا اب کیسے نکلو اس سے، رستے سے سفر کرو، کیسے جاؤ گے. تو یعنی خدا نے بتا دیا کہ نہیں، حساب ہے، حساب ہے. اگر تم خود اتنے وہ نہیں ہو، متوجہ نہیں ہو، تو کم از کم ان کے ڈر سے ہی حساب رکھو اپنا صحیح. یعنی انسان کو خود متوجہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ انبیاء ڈگنیٹی اینڈ آنر کی تعلیم دیتے ہیں, اس لیے تھوڑی مجھے نیک کام کرنے چاہیے کہ ڈنڈا لے کے کوئی بیٹھا ہے سر پہ. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ آیتیں کیا ہیں, یہ ان جنرل بڑی پراثر بڑی امپیکٹ والی آیتیں سب انسانوں کے لیے. تو تمہارے اوپر واچرز بیٹھے ہوئے ہیں, اس طریقے سے بیٹھے ہوئے, بی کیئرفل. اب کیا ہے, وہ جاءت سکرۃ الموت بالحق, پھر ایک وقت کون سا آنا ہے, سکرۃ الموت. سکرا کہتے ہیں نشے کو, نشے کی حالت میں انسان کیا ہو جاتا ہے, نہ خود کچھ بول پاتا ہے نہ جو دوسرا بولتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے. یہی ہے نا حالت سکرات, یعنی نہ خود کچھ ڈھنگ سے بول پانے اور ایکسپریس کرنے کے لائق رہ جاتا ہے, اور جو ارد گرد افراد جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نہ اس کو وہ ریسیو کر پاتا ہے نہ سمجھ پاتا ہے. یہ سکرت الموت ہے, موت کے وقت بھی یہی حالت ہوتی ہے انسان کی. اور یہ جو سکرات موت ہے یہ بالحق آئے گی, حق کے ساتھ آئے گی, یعنی کوئی زیادتی نہیں ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, بلکہ حق کے ساتھ. جس طریقے سے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اور حق کا جو ایک, اگر آپ کچھ بھی نہ سمجھیں حق کے معنی, تو صرف ایک معنی ضرور سمجھیں کہ جو چیز حق ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہدف رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز لغو اور باطل ہوتی ہے وہ بے ہدف ہوتی ہے. یعنی حق ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اٹ ہیز اے ڈیسٹینیشن, اٹ ہیز اے پرپز, رائٹ. تو موت بالحق, یعنی یہ سکرات موت یوں ہی نہیں آئی گئی ہے, حق کے ساتھ آئی ہے, حق کے لیے آئی ہے, حق کی وجہ سے آئی ہے, تم کو حق کے رستے پر لے جانے کے لیے آئی ہے.
جب موت جیسے آتی ہے, جو فزیکل موت ہے, تو انسان کو جس کو آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ موت آ گئی, یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم اس لائف میں ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا, اس سے ہم اس حالات میں سے بالکل غافل ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب انسان, جیسے کہ امام علی کا قول ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے, تو
یعنی جاگے گا,
جاگے گا, یا کوئی بھی چیز یاد آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں جو بھی کیا اس سے بالکل
نہیں. دیکھیں یہ جو موت کے حوالے سے جو اتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں نا, وہ ان مسائل کی جو بڑی حکمت ہے وہ یہی حکمت ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یعنی جسم بیکار ہو گیا, لاغر ہو گیا, کسی کام کا نہیں ہے آپ کے لیے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے لیے وہ ایک دکھتا ہوا پھوڑا ہو گیا,
اور اس میں
اس میں ہو سکتا ہے سڈن موت, لیکن زیادہ تر انسانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پروسیس ہے. یعنی موت یا کم از کم اس سے پہلے کے مراحل جو ہیں وہ زیادہ تر انسانوں کے لیے ایک پروسیس ہے. اور سڈن موت میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہوا کیا ہے, یعنی کیا ہو گیا, یہ میں کہاں سے کہاں گیا ہوں, اچانک کدھر سے کدھر منتقل ہو گیا. سکرت الموت بالحق, ٹھیک, موت کے سکرات, موت کا نشہ, نشے سکرات آپ سمجھ گئے نا, یعنی کہ جب موت انسان کو گریب کر لیتی ہے تو انسان نہ خود کچھ ایکسپریس کرنے کے قابل ہوتا ہے نہ ارد گرد سے جتنی بھی انفارمیشن اور ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ سکرات موت ہے, یعنی ڈیٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ بالحق.
جی
یہ نہیں, یہ سب کا سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس نفس کی اپنی حالت پہ, بالکل. اور یہ بات میں کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں, اس علیہ ثواب کے حوالے سے کافی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ایصال ثواب کا ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ خود اس نفس کے اوپر ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, یعنی معاملات مشکل ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہمیں کیا پتا, لیکن جو بات نظر آ رہی ہے اس کے تحت بہت مشکل ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو آپ پھر جا کے پڑھ لیجئے گا, میں نے امام علی علیہ السلام کا پورا خطبہ سنایا تھا وہاں پہ اسی حوالے سے, خطبہ نمبر 107 ہے, 107 نہج البلاغہ کا. اس میں امام علی علیہ السلام نے موت کے سارے سٹیجز بیان کیے, پہلے پہلے ایک 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 کر کے کیا ہوتا ہے, یعنی سب سے پہلے زبان بند ہوتی ہے, پھر سماعت و بصارت پہ پردے لگتے ہیں, پھر اس طریقے سے پورے چار پانچ سٹیجز ہیں. 107 ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے, فرار کرتے تھے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آیتیں کس کے لیے ہیں, کہ جو ہم جیسے لوگوں کے لیے, یہ مومنین اور متقین اور اولیاء خدا کے لیے نہیں ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم فرار کرتے بھاگتے تھے. تحید یعنی کہ منہ موڑنا, فرار کرنا, لائک اے فیوجیٹو. لیکن اس سے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے. تو انسان اگر کچھ بھی نہ کرے تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ بھائی جو انیویٹیبل ہے اس کو انیویٹیبل سمجھ کے ہی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, میں آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن میں خیال روکتے ہیں اس کو, کیونکہ پھر بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی بات. اور آگے 21 اگر کروں تو 22, اصل میں 22 تک جانا چاہ رہا تھا. بہرحال آپ لوگوں میں ہے ہمت, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ بتا دیں کریں. اس کے بعد سکرات موت آ گیا. ٹھیک ہے, انسان اس زندگی میں انسانوں کو کھلے بندوں نہیں چھوڑ دیا گیا تھا کہ جو چاہیں کریں. دے ویئر انڈر اے کمپلیٹ واچفل آئیز. ٹھیک ہے, اس کے بعد سکرات موت آیا جو بالحق ہے. یہ سکرات موت وہ ہے کہ جس سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تم اس کو نہ اوائڈ کر سکتے ہو نہ ڈیفیٹ دے سکتے ہو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اب یہاں پر ایک مرحلہ اور طے ہو گیا. کون سا مرحلہ طے ہو گیا؟ برزخ کا. کیونکہ اس سکرات موت اور نفخہ فی الصور کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ برزخ ہے, حیات برزخی ہے. نفخہ فی الصور, صور میں پھونکا گیا, صور میں پھونکا گیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم ورڈ ہے, صور میں پھونکا جانا, نہ کہ صور کو پھونکا جانا. یہ
سب لیا گیا صور کے صور گزارا
گیا. مے بی, یعنی ابن عربی نے اس کی یہ وہ کی ہے, ابن عربی نے اس کی یہی توجیہ کی ہے اس جملے کی. ہاں, یعنی اور انہوں نے اس کو کہا بھی ہے کہ جو سور ہے لائک اے بیوگل, تو بیوگل جو ہے وہ ڈائیورجنگ ہوتا ہے, ڈائیورجنگ ہوتا ہے, اس کا پیسج ڈائیورجنگ ہے. تو یعنی نفخہ فی الصور کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو برزخ سے, کہ جو آخرت کے مقابلے میں تنگ جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ وسیع اور کشادہ ہے, انہوں نے اس کی یہ, وہ مجھے پسند آئی تھی, کافی اچھی توجیہ ہے. نفخہ فی الصور جی کس پر؟
ہاں
نہیں نہیں وہ یوم نطو السماء کطی السجل للکتب, زمین کے لیے نہیں ہے, آسمان کے لیے, سما کے لیے. یوم نطو السماء, ہم اس دن آسمان کو لپیٹ دیں گے, کطی السجل للکتب, جیسے لکھی ہوئی چیزوں کا ایک تومار کو لپیٹا جاتا ہے. ذالک یوم الوعید، یعنی آخرت میں وعید پھر سمجھ میں آئے گی. ابھی سب نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ ہم نے جو بات کی ہے، جو تھریٹ ہے، جو جہنم ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، ابھی تک لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ یوں ہی ہے. ذالک یوم الوعید، یہ یوم وعید ہے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آخرت میں ہر نفس اکیلا نہیں آئے گا. کیسے آئے گا؟ اس کے ساتھ دو اور ہوں گے، بلکہ آگے جا کے اگر دیکھیں تو شاید تین اور ہوں گے. سائق، سائق کسے کہتے ہیں؟ سائق کا مطلب ہوتا ہے ہکانے والا. نہیں، اس کو میں تھوڑا سا، اگر ہکانے والے کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا کہ آپ اس کی فگر، اس کو ویژولائز کر پائیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے قائد، ایک ہوتا ہے سائق. قائد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے سے جا چل رہا ہوتا ہے. سائق کون ہوتا ہے؟ پیچھے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. سائق، سمجھ گئے نا؟ ادھر ادھر نہیں، ادھر ضائع ہو جائے گی بات، ادھر ادھر نہیں جائے گی. سائق سمجھ گئے نا مطلب؟ کہ جو پیچھے سے لے کے چل رہا ہوگا، جیسے آپ ریوڑ کو گلہ باندھ لے کے چلتا ہے، یہ ہے سائق. کس طریقے سے آئے گا؟ ہر نفس، کل نفس معها سائق، اس کی معیت میں سائق ہے اور شہید ہے. شہید کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پیچھے اتنے سارے ریکارڈنگ ہو رہی تھی، جو تمہاری زندگی کے ہر ہر لمحے کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اسپیشلی تمہارے اقوال کو، تو یہ تمام کے تمام اقوال پر ایک گواہ ہو سکتا ہے وہی ہو جو ریکارڈ کر کے لایا ہے، جس کو ریکارڈنگ کے لیے بٹھایا گیا تھا، ہو سکتا ہے وہی ہو. کہ وہ شہید گواہ ہے کہ جہاں اگر تم نے کوئی بات کی نہیں، میں یہ نہیں، میں وہ نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تم پر گواہی دے گا. اور گواہی کے طور پر کیا نکال کے لائے گا؟ وہ جو پوری کی پوری ریکارڈنگ ہے. لقد، یہ وہ آیت ہے کہ جو مطلب قرآن کریم کی ایک یونیک آیت ہے، اور بہت ہی عجیب، بہت ہی عجیب آیت ہے. اس کی ابھی تشریح میں نہیں جائیں گے، صرف میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، جب قیامت میں اس طریقے سے نفس کو لے جایا جائے گا، تو یعنی شاید خدا کی طرف سے یہ صدا ہے، تم غفلت میں تھے اس چیز کی طرف سے. اور جیسے میں نے کہا نا، وہ پیچھے جو آپ لوگ جتنی بھی بات کر رہے تھے نا، اس کا جواب یہاں پر ہے. تم اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھے. تھے کب تھے؟ جب دنیا میں زندہ تھے. فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم نے چاک کر دیا ہے تجھ سے تیرے پردے کو. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج کے دن تیری نظر بہت دور تک جا رہی ہے، تیز بین ہے. تو کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کہ انسان اس دنیا میں بھی ان حقائق کو اگر دیکھ نہیں تو جان سکتا ہے. خدا یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں نے نئی چیز بنا دی ہے تمہارے لیے، اس کو دیکھو، خلق جدید ہے. لیکن اس خلق جدید کے جتنے سارے مقدمات تھے، جتنے آثار تھے، جتنی آیتیں تھیں، وہ سب تمہارے سامنے رکھ دی تھیں ہم نے. تم نے کیسی زندگی گزاری؟ غفلت من ہذا. تو آج کے دن ہم نے کوئی نئی چیز نہیں لے کر آ گئے، صرف تمہارے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا نا، اس پردے کو پھاڑ دیا بس. انشاءاللہ یہاں سے پھر کنٹینیو کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت یونیک ہے، سورہ قاف کے یہ آیتیں بہت یونیک ہیں، اور اس کے اندر جس طریقے سے انسان کی دنیا اور آخرت کی تصویر کشی کی گئی ہے نا, وہ بڑی بہت پاورفل ہے. تو بات واضح ہو گئی, دنیا کی زندگی کیسی ہے, ہر شخص کی انڈر واچ, کہ یمین اور شمال سے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑتے. اور خاص طور سے جو قول ہے اس کے لیے رقیب و عتید ہیں, یعنی نگراں بھی ہیں, کسی بھی قول کو وہ نہیں ہونے دیتے, ضائع نہیں ہونے دیتے, اور عتید ہیں یعنی وہ پورے ان کے اکوپمنٹ تیار ہیں گریب کرنے کے لیے, کیچ کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے. اور اس حالت میں انسان رہتا ہے یہاں تک کہ سکرات موت آ جائے. اللہ